डाउट कि ये इंसान की फायदे के लिए चीज है, लेकिन इंसानी तकामुल किसके अंदर है? इंसान की तकामुल किस में है? एक काम है, सिर्फ एक काम है। इंसान की तकामुल और इन्हेतात का महवर सिर्फ एक काम है, एक काम जो डिफरेंस कर देता है, उसे कमाल से इन्हेतात की तरफ लाता है, पस्तियों की तरफ लाता है, खाई में गिरा देता है, या फिर उसे खाई से, अंधेरों से, तारीखियों से, पस्तियों से निकालकर मेराज इंसानियत पर ले जाता है। वो एक चीज है सिर्फ, वो एक चीज क्या है? अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इताअत। इबलीस हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है। क्यों बेहतरीन मिसाल है? इसलिए कि इबलीस ने अल्लाह की हजारों साल, लाखों साल इबादत की, हजारों साल इबादत करता रहा, इताअत करता रहा इबलीस। परवरदिगार से एक इतना ने, इतना परवरदिगार का नेक इबलीस, उस सिजदा ना करने से पहले अलबत्ता, एक नेक इतना इबादत गुजार, इतनी इबादत करने वाला, एक ख्वाहिश की थी कि आदम के सामने परवरदिगार मुझे सिजदे पर मजबूर ना कर, एक सिजदा नहीं करूंगा। असल अहमियत यह नहीं है कि आदम के सामने सिजदा करे या ना करे, अहमियत यह है कि परवरदिगार की इताअत की या नाफरमानी की। एक सजदे न करने की वजह से इबलीस मलऊन को, कि जो बुलंदियों पर था, परवरदिगार ने उसे लजनजार में, इन्हेतात में, पस्तियों में, कहखाइयों में फेंक दिया। एक इताअत न करने की वजह से, एक सजदा न करने की वजह से, अल्लाह की एक नाफरमानी करने की वजह से। अजीब है, मैं और आप पता नहीं कितने शब रोज में नाफरमानी करते हैं, खुदा महफूज करे हमें। यहां पर ये अहम पैगाम है, मثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسوارا بئس القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين। ये कौम कि जो जो दीन पर अमल नहीं कर रही है, यहूद की तरफ यहां इशारा है। उसके बाद परवरदिगार फरमाता है, قل يا أيها الذين هادوا, قل يا أيها الذين هادوا इन जाम तुम अन्नकुम औलिया लिल्लाही, ए यहूदियों के जो तुम ये गुमान करते हो कि तुम अल्लाह के वली हो, अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के चाहने वाले हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, और तुम्हारे अलावा कोई अल्लाह का वली नहीं है, फतमन्नुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम मौत की आरजू करो। देखिए पहले पहली आयत में से पहले जो आपके सामने की, ये पैगाम सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। क्यों ये पैगाम हमारे लिए है? परवरदिगार यहूद के, यहूदी कौम के पैगाम को यहां बयान करके ये समझा रहा है। क्यों समझा रहा है? इसलिए कि इससे पहले वाली आयत, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। किसके लिए है? कि हमने रसूल यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को, भरपूर सलावत है मोहम्मद, परवरदिगार आलम ने मिसाल यहां पर हमें समझाना चाहे कि देखो जिस तरह से यहूदी कौम अल्लाह के पैगाम को भुलाकर, सरे ताक रखकर भूल गई और गधे की मांद नमन करने लगी, तुम रसूल की उम्मत ये न करना। हमने रसूल को भेजा, किताब को नाजिल किया, तुम यहूदियों की तरह, गधों की तरह ना अमल करना। गधों की तरह किस तरह से अमल ना करें? कि हम सिर्फ कुरान को उठाकर ना घूमें, کہ ہمارے پاس قرآن ہے, قرآن ہے, مکمل کتاب ہے. بھائی قرآن میں ہے کیا, اس پر عمل کرو, اس میں احکامات ہیں, اس میں بشارتیں ہیں, اس میں عذاب کی آیات ہے, کس سے محفوظ رہنا ہے, کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, مظلوم کون ہے, ظالم کون ہے, مستکبر کون ہے, مستضعف کون ہے, بیان کیا. قرآن پہ احکام الہی بھی ہے, وضو بھی ہے, نماز بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, خمس بھی ہے, نکاح بھی ہے, طلاق بھی ہے, جہاد بھی ہے, امر بالمعروف بھی ہے, نہی عن المنکر بھی ہے, ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت بھی ہے, مظلوم کا ساتھ دینے کی بھی بات ہے. مکمل ایک سوشو پولیٹیکل ریلیجس ویلفیئر اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر, ایک مکمل چیز ہے کہ جو انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے مختلف پہلوؤں کی, ڈفرنٹ اسپیکٹس کی, ہر جہاد سے. یہ قرآن مجید پروردگار کے دستور اور اس کے بعد آنے والے رسول اور ان کے اہل بیت اس پورے اسلام کو ایک مکمل دستور العمل بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ پیغام ہے اس سورۃ الجمعہ کا. سورۃ جمعہ صرف نماز جمعہ میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. نماز جمعہ میں شاید جو پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ اسلام ہر ہفتے اس بات کو ریمائنڈ کرے کہ واٹ آر آر ریسپانسبلٹیز, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمیں کس سمت میں جانا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ہٹ گئے, ادھر ادھر ہو گئے, رائٹ لیفٹ ہو گئے, نہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ سورہ جمعہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہا ہے. اور اس کے بعد بیان کر رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے ولی سمجھتے ہو. اب میں صرف پیغام کی طرف آ رہا ہوں, ذرا سا ہم تیز چلیں کہ وقت آگے بڑھ رہا ہے, پوری تفسیر نہیں کر سکتے. انشاءاللہ جا کے آپ تفاسیر کو مطالعہ کریں. المیزان, تفسیر المیزان ہے علامہ طباطبائی کی, تفسیر مجموع البیان ہے شیخ طبرسی کی, تفسیر نمونہ ہے آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی, اور دوسری تفاسیر ہیں علامہ نقن صاحب کی ہے, دوسری ذیشان جوائی صاحب کی. مختلف تفاسیر کا مطالعہ کریں, آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئے گی جو ہم نے یہاں بیان نہیں کیے, مختصر طور پر سے بیان کر رہے ہیں. یہودیوں سے کہا کہ اگر اللہ کے سچے دوست ہو تو موت کی آرزو کرو. صرف یہودیوں کو نہیں ہے, یہ مجھے اور آپ کو بھی ہے. اگر تم اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو اگر اللہ کا ولی سمجھتے ہو, دوست سمجھتے ہو, تو تمہارے دل میں موت کی آرزو ہونی چاہیے. ہم میں سے کون مرنا چاہتا ہے؟ کسی کا بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا. کیوں نہیں اٹھے گا؟ قرآن میں آ رہا ہے بھائی تو محبت کرنے والے. اچھا چلو, ہم لوگ تو علی والے, ہم لوگ کہاں مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. علی والے بھی قرآن کو مانتے ہیں نا, علی والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, علی یہ فرماتے ہیں, علی سینے مادر سے زیادہ موت سے محبت رکھتا ہے. اس کا شوق یہ ہے, جتنا بچہ سینے مادر سے محبت کرتا ہے, علی کو موت اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. یعنی علی کی محبت موت کے لیے اس سے زیادہ ہے, زیادہ شوق ہے علی کو. ایک اور جگہ پر علی کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر جا پڑے, علی مشتاق ہے موت کے لیے. علی مشتاق ہے موت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس کا محبوب نہیں ہے, اس لیے کہ علی کا معشوق اس دنیا میں نہیں ہے. علی کا محبوب اور معشوق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے, اور اس سے اگر ملاقات کرنی ہے تو اس موت کو گلے لگانا ہوگا, موت کو گلے لگانا ہوگا. لیکن ہم میں سے کون یہ کہتا ہے؟ کسی نے کہا, شاید کوئی کہتے بھی ہو, میں نہیں کہوں گا کوئی نہیں کہتا ہے, لیکن بہت کم لوگ ہوں گے. ہم جو اتنی رمضان کی دعائیں مانگتے ہیں, اے پروردگارا مجھے جلد موت عطا فرما تاکہ میں تجھ سے ملاقات کروں, ہم تو کہتے ہیں پروردگار ہمیں صحت و تندرستی عطا طول عمر عطا فرما، ٹھیک ہے، موت سے ہمیں کیا، موت کی آرزو انہیں خود چلا جائے، جا کے ٹرک کے سامنے بس کے سامنے کھڑا ہو جائے موت آ جائے گی، نہیں ایسا نہیں کرنا، موت اللہ کی جو راستے پر آتی ہے وہ موت ہوتی ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جناب قاسم سے شب عاشور پوچھ لیں، شب عاشور پوچھ لیں، عام طور پہ مجلسوں میں پورا جملہ نہیں پڑھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم فرماتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھی، یہ ابھی پورا جملہ نہیں ہے، پورا جملہ نہیں ہے، پورا جملہ کیا ہے جناب قاسم کا، جناب قاسم فرماتے ہیں موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی اور شیرین ہے اگر میں آپ کی رقاب میں آپ کے پرچم تلے لڑوں، یعنی اگر امام عادل کے فوج میں شامل ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں موت آئے تو وہ مٹھاس رکھتی ہے، ہر موت میں مٹھاس نہیں ہے، ہر موت میں مٹھاس نہیں ہے، اور اگر اللہ کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے یہ موت بستر پر بھی آ جائے تو یہ شہادت کی موت ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہید، یہ اس انسان کے لیے ہے کہ جو محمد آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، تو یہاں پر یہ پیغام ہمارے لیے صرف یہودی قوم کی مذمت نہیں ہے، وہ ان کی مذمت ہو رہی ہے پلس ہمیں ہوشیار کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، اے محمد کی قوم، یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے ہمارے پیغام کو ضائع کر دیا، ہمارے پیغام کو ضائع کر دیا، ان کو سمجھائے کوئی نہیں، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، اور یہ کبھی بھی موت کو قبول نہیں کریں گے، کیوں نہیں قبول کریں گے، یہودی قبول نہیں کریں گے، لیکن یہی سوال مجھ سے اور آپ سے آتا ہے، میں اور آپ کیوں قبول نہیں کریں گے، ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں، کیوں، اس لیے کہ جو چیز ہم نے مستقبل کے لیے بھیجی ہے، اس دنیا کے لیے بھیجی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم موت کی آرزو کر سکیں، انسان دو طرح کے اعمال کو آخرت کے لیے بھیجتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے جو گناہ کا عمل ہے، گناہ کر رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ نقصان ہے، اس پہ ڈرے گا انسان کہ میں نے گناہ کیے، غلطیاں کی، خطائیں کی، ایک عمل ہے گناہ کا عمل، دوسرا عمل ہے کہ جو نیکیاں ہیں، ایک ثواب ہے اور ایک گناہ ہے، جو ثواب ہے نیکیاں ہیں، دو طرح کے عمل بھیجتا ہے، جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ خود دو طرح کی ہوتی ہیں، خود دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان حابیل کی طرح انجام دیتا ہے، اور ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان قابیل کی طرح انجام دیتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہوا، پروردگار نے کہا قربانی کرو، انہوں نے قربانی کی، حابیل نے بھی قربانی کی اور قابیل نے بھی قربانی دی، ایسا نہیں تھا کہ ایک نے قربانی کی اور دوسرے نے نہیں کی، دونوں نے قربانیاں کی، فرق یہ تھا کہ جناب حابیل نے اپنے غلے میں سے بہترین جانور ڈھونڈ کے نکالا اور اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا، اور قابیل نے جو کمزور ترین جانور تھا، البتہ ایک جگہ میں جانور بیان ہوا ہے، دوسرے میں گندم ہوئی ہے، دو طرح کی روایتیں، چاہے وہ گندم ہو تو بیکار ترین گندم تھی، خراب ہونے والی گندم تھی، اس نے بھی اللہ کے راستے میں دی، اس نے بھی اللہ کے راستے میں جانور کو کیا، لیکن کمزور لاغر دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی، لیکن اللہ نے ایک کی قربانی قبول کیا دوسرے کو رد کر دیا. تو جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ساری نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں. ایک نیکیاں ہوتی ہیں جو حابیل کی طرح ہے کہ جو انشاءاللہ پروردگار قبول کرے گا، لیکن دوسری طرح کی نیکیاں وہ ہیں کہ جو قابیل کی طرح ہے جو ضائع کر دیتے ہیں ہم، بس ایسی جان چھڑانے کے لیے انجام دیتے ہیں، جان چھڑانے کے لیے انجام دیتے ہیں. اور جو نیکیاں ہوتی ہیں جناب قابیل کی طرح، جو پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں، یہ اس کے خود کئی مرحلے ہوتے ہیں، اور اس کا ہر مرحلہ انسان کی معرفت کے مطابق اسے عطا کیا جاتا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی ارزش، اس کے عمل کی قیمت اس کی معرفت اور علم کے مطابق ہے. جتنا جس کا علم اور معرفت زیادہ ہوگی، اس کو اس کے نیک عمل کا ثواب اس سے زیادہ ملے گا. یعنی اگر ایک انسان سورہ جمعہ کو، مثال ہمیں سورہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، سورہ جمعہ کو جمعہ میں جا رہا ہے، اس سورہ جمعہ کی اس معرفت کو، اس تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ جمعہ پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کا درجہ بلند ہوگا اس انسان کے مقابلے میں کہ جو توتیوار طوطے کی طرح پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے بغیر معرفت کے، خالی اس ذہن، بغیر ذہن میں کچھ نہیں ہے، معرفت وغیرہ کوئی چیز زیادہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اس کا بہت ثواب ہے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں. تو خود نیکیاں جو پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، اس کے بھی مراتب ہیں، اور یہ ہر مرتبہ انسان کے علم اور معرفت کی بلندی کے اعتبار سے اسے ملتا ہے. تو انسان جو موت سے ڈرتا ہے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے ڈرتا ہے. اگر آج میری اور آپ کی سب کی نیکیاں ہوں اور ہمیں آپ پاس معرفت ہو، تو ہم تو کہیں گے آج ہی ہمیں اٹھا لے، کل کو ایسا نہیں ہو ہم سے کوئی گناہ ہو جائے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں گارنٹی ہے کہ سارا ثواب ایسا کیا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ قبول کرے گا. ہم ڈرتے ہیں کہ جو ہم نے آگے بھیجا ہے، یہ صرف یہودی قوم کی مذمت نہیں ہے بلکہ ہماری طرف بھی تنبیہ ہے. اور ان لوگوں سے کہہ دو، اور یہ بات پیغام ہے، اب تھوڑا سا ہم تفصیل سے کر لیں، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے تقریباً، کہ ان لوگوں سے کہہ دو جو موت سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اگر تم موت سے بھاگو گے بھی تو موت تمہیں گلے لگائے گی، تمہیں گلے لگائے گی، اس لیے کہ موت آتی ہے. اور موت ایسی حقیقت ہے کہ وہ انسان کے جو اللہ کو قبول نہیں کرتے، قیامت کو قبول نہیں کرتے، شریعت کو قبول نہیں کرتے، وہ موت کو کہتے ہیں ہاں موت سب کو آنی ہے، ہر ایک موت قبول کرتا ہے. تو موت، الموت الموت ولا بد من الموت، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ناچار ہے، اس پہ موت آنی ہی آنی ہے. تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے آئے. اس کے بعد جو پیغام ہے سورہ جمعہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگوں، اے جو ایمان لائے ہو، جب اذان ہو جائے، جب تمہیں آواز دی جائے، پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے، تو تم آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک ہو، اور ہر طرح کے کاروبار کو، کام کو، جاب کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور نماز جمعہ میں جاؤ. ابھی ہم اس سے سروکار نہیں ہیں کہ نماز جمعہ فرض ہے یا مستحب ہے یا واجب تخیری ہے، یہ فقہی بحث ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے. یہ ہے واجب تخیری ہو، مستحب ہو یا واجب ہو، ہر صورت میں نماز جمعہ کی اہمیت برقرار ہے. عید کی نماز کے لیے کیسے ہم دوڑے دوڑے جاتے ہیں، عید کی نماز کے لیے صبح خراسان کی 7 بجے والی نہیں ملے تو کہا 7:30 والی، 7:30 والی نہیں ملے کہا فلان جگہ 8 بجے والی ہے، محفل مرتضیٰ چلے جاؤ، وہاں کی چلے گئے کہا کہ اچھا بھائی فلان جگہ جو ہے 9 بجے ہوتی ہے، کہا اچھا سب جگہ کے چھوٹ گئے 10 بجے فلان جگہ ہوتی ہے، بھائی کیا بھاگنے کی ضرورت ہے، گئے چھوٹ گئے چھوٹ گئے، نہیں کہا بڑی اہمیت ہے. کیوں اہمیت ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو محنت کی ہے پروردگار اس کا انعام، اس کی جزا پروردگار ہمیں اس نماز جمعہ میں دیتا ہے کہ جس میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں وہ تمام خیر عطا فرما کہ جو تُو نے محمد و آل محمد کو عطا فرمایا، اور ہم سے ہر شر کو دور کر دے جو تُو نے محمد و آل محمد سے دور فرمائی. تو ہم انعام لینے کے لیے بھاگ رہے پروردگار کی اس نماز کے لیے، واجب نہیں ہے جا رہے. تو نماز جمعہ اگر واجب تخیری بھی ہے، کوئی اس کو واجب نہیں بھی جانتا ہے، واجب کی نیت سے نہیں بھی پڑھتا ہے، تو بھی نماز جمعہ کی اہمیت ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم اس بات کو سمجھو. بہترین یعنی اس سے کوئی بہتر کام نہیں ہے تمہارے پاس جمعے کے دن یہ تم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. نماز جمعہ یہ جہاں پر پیغام دینا ہے، نماز جمعہ کس لیے ہے؟ نماز جمعہ ایک اجتماع ہے مسلمانوں کے اتحاد، یکجہتی، قدرت، قوت کی علامت ہے، بتلاتا ہے. نماز جمعہ میں جو انسان کے اجتماعی مسائل ہیں اس کا ذکر ہونا ہے. البتہ بہت سارے جو جمعہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہ رسمی ہوتے ہیں، اس میں ہم اتنا بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں کہ جتنا اٹھانا چاہیے ہمیں. تو نماز جمعہ اپنی جگہ ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں جو سیاسی مسائل ہیں اس کا ذکر کیا جائے، جو معاشی اور اقتصادی مسائل ہیں اس کا ذکر کیا جائے، جو انسان کے ثقافتی اور معاشرتی مسائل ہیں اس کا ذکر کیا جائے، جو مشکلات پریشانیاں مومنین کو لاحق ہیں اس کا ذکر کیا جائے، فقر زدائی کیسے کی جائے اس کا ذکر کیا جائے، کس طرح سے مومنین کو ہم متحد کر سکتے ہیں وہاں پر وہ بیان کیا جائے، کس طرح سے مومنین کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے وہ وہاں پر ذکر کیا جائے. بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے جسے پروردگار نے عطا فرمایا ہے، لیکن ہم ایک رسمی طور پہ جاتے ہیں تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جمعہ بہت بڑا اہم ٹریبیون ہے کہ جو جہاں پر جانا چاہیے. اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے دوسرا کام، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ. کیا کرنے کے لیے؟ دوبارہ کاروبار کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد جو احادیث میں آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تم جاؤ اب دوسرے نیک کام کرو. کیا نیک کام کروں میں؟ جو بیمار ہیں ان کی عادت کے لے جاؤ، اپنے مومن بھائی کی زیارت کے لیے جاؤ، کسی کی مشکل آسان کرنے کے لیے جاؤ، کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے جاؤ. یعنی اب نماز کے علاوہ جو دوسرے اچھے کام ہیں جس پہ تمہیں مزید ثواب ملے گا ان کاموں کو تم انجام دو. تو جمعہ کا دن جو بابرکت دن ہے، پہلے پروردگار ہی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے آمادہ کرو، اس کے بعد کہا کہ جمعہ کی نماز میں جاؤ، جمعہ کی نماز میں جو خطبے ہیں جو باتیں کرنی ہیں وہ وہاں پر گفتگو ہو، اس کے بعد جاؤ اور جسے کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، لوگوں سے ملو، دوستوں سے ملو، مومنین سے ملو، ملاقات کرو، عیادت کرو، مشکل آسان کرو، اس سوشل ویلفیئر کاموں کو انجام دیا جائے آج کی لینگویج کے حساب سے. وَذَرَاؤُ تِجَارَةً أَوْ لَحْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. رسول اللہ بیٹھے تھے جمعیت میں، قوم کے ساتھ، افراد کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ باہر سے کوئی سامان لے کر آتا تھا خرید فروخت کر کے، مثلا کراچی میں آیا کوئی مثال کے طور کے اوپر، کسی اور شہر سے، لاہور سے، پنجاب سے، اندرون سندھ سے سامان لے کر آیا، تو کیا کرتا تھا، کیسے بتایا کہ بھائی میں آیا ہوں سامان لے کر آیا ہوں؟ وہ ڈھول بجاتا تھا، وہ نعرے لگواتا تھا کہ بھائی میں آ گیا ہوں، سامان لے کر آیا ہوں، میرا سامان خرید لو، اور مثلا اس طرح کے آوازیں لگائی جاتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو پہلے جائے گا اس کو پہلے چیزیں مل جائے گا، چھانٹنے کے مل جائے گا، وہ باتیں ہو جائیں گی. تو جب یہ آواز لگی، رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور اس کے بعد یہ آواز لگی لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے، رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے بعد، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد صرف 12 افراد بچ گئے، 12 مرد اور ایک خاتون. حدیث کے اندر ہے، تفسیر بیان کیا گیا، یہ غور طلب ہے. 12 مرد اور ایک خاتون، البتہ روایت مختلف ہے، کہیں پر 7 بھی بیان کیا گیا ہے، کہیں سے زیادہ ہے، 40 تک ہے. کم زیادہ سے زیادہ 40 افراد بیٹھے رہے، اور کم سے کم تعداد جو بیان کی ہے وہ 7 ہے، لیکن جو زیادہ مفسرین نے جس عدد کو کثرت سے بیان کیا ہے وہ 12 ہے، کہ 12 افراد بیٹھے رہے جنہوں نے ساتھ دیا اور ایک خاتون. اور حقیقت میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ سب لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے، اور 12 ہی ہے جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا اور ایک خاتون. یہ حقیقت کا واقعہ ہے. ہاں، اور اگر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو بھی رسول اللہ کو سب نے چھوڑ دیا سوائے ان 12 کے، جو رسول اللہ کی صحیح رسی کو تھامے رہے، تھامے رہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم 12 افراد نہ بیٹھے ہوتے اس وقت، اگر تم بھی چلے جاتے تو پروردگار تم پر اپنا عذاب نازل کر دیتا. یعنی رسول بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اتنا ناگوار ہے پروردگار کو یہ چیز کہ پروردگار اس قوم پر اپنے عذاب کو نازل کر دیتا اگر یہ 12 افراد نہ بیٹھے ہوتے، نہ بیٹھے ہوتے. یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب تم اس طرح کی تجارت دیکھو، لہویات دیکھو، بے مقصد کاموں کو دیکھو تو اس کو ترک کر دو، اس لیے کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ، تمہارے فضول کاموں سے اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تمہاری تجارت میں جو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا اللہ اس سے زیادہ تمہیں فائدہ دے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو یا دونوں جگہ. یہ مختصر طور پہ آپ کو اس سورۃ الجمعہ کی تشریح بیان کروں گا. تفسیر کے بہت سارے نکات رہ بھی گئے ہیں مختصر وقت کے لیے، لیکن اس کا پیغام کہ اللہ کون ہے، اس کی صفات توحید مستحکم مضبوط، رسول کو کس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے، یاد رکھنا رسول کا آبجیکٹو کیا ہے. اور یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا، رسول کو بھیجا، تم بھی یہودیوں کی طرح گدھے بن جاؤ. گدھے نہ بننا، بلکہ قرآن پر عمل کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، تاکہ تم فلاح پاؤ، نجات پاؤ، تاکہ تمہیں، تم میں، ہم سے ملاقات کا شوق پیدا ہو، محبت پیدا ہو، کہ ہم، ہمارے دل میں یہ آرزو ہو کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں. اور اس نماز جمعہ کو قائم کرو. نماز جمعہ ایک اہمیت ہے، اپنی دوسری مصروفیت کی وجہ سے، اپنے دوسرے بہانوں کی وجہ سے نماز جمعہ کو ترک نہ کرو. امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، حدیث ہے کہ جو شخص 3 نماز جمعہ بغیر کسی وجہ کے ترک کرتا ہے تو وہ انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اپنے آپ کو، ٹھیک ہے کہ یہ واجب نہیں ہے آج کے زمانے میں، امام کے ظہور میں تو ہے، اور آج بھی بعض مراجعین ہیں کہ جو نماز جمعہ کو واجب سمجھتے ہیں، اگر اس کی شرائط پوری ہو جاتی ہے تو واجب ہے وہ ان کے نزدیک. لیکن جن کے نزدیک، جن مراجعین کے نزدیک یہ واجب تاخیری بھی ہے، ان کے نزدیک بھی یہ تمام تر اہمیت کی حامل ہے کہ ہماری بھرپور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز جمعہ میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں. انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں, ہمارے دلوں کو, ہمارے وجود کو نور قرآن, نور اہل بیت سے انشاءاللہ منفر فرمائے. صلوات پڑھے محمد والے ہوں. ایک اچھی آرزو کی ہے, سوال ہے لیکن ایک آرزو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سورہ جمعہ اور نماز جمعہ ایک آفاقی پیغام رکھتی ہے, لیکن ہم ٹکڑوں میں بٹ کر اس کی آفاقیت کو گم کر چکے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ جمعے کے روز مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر ایک پیغام جو آفاقی ہو سنیں اور عمل کریں, چاہے بڑے علاقے کے لحاظ سے اسے اگر شہر کے لیول پہ نہ ہو سکے. ابھی بھی جو اس کا ایک شرعی اعتبار سے جو اس کا ریڈیس بیان کیا گیا ہے اس کے اندر بھی, ابھی بھی اگر جو مسجدیں, اگرچہ کہ تمام مومنین یہ یقینی طور پہ کہ تمام مومنین نہیں جاتے ہیں, بہت سارے نہیں جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی الحمدللہ کافی مساجد میں رش ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مومنین اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں بھی جائیں تو اس وقت کی جو صورتحال کراچی یا بڑے شہروں کے اندر ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے حل. ایک تو ظاہر ہے کہ اتوار کی ہماری چھٹی ہے, جمعے کو ہم کام پر ہوتے ہیں تو لوگ کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں. ایک بہت بڑا اس کا جو مشکل ہے, مسئلہ ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے. ظاہر ہے کہ اس کے انتظامات, مثال کے طور پہ اگر آپ ایک مثال لے لیں کہ آپ جیسے ابھی 21 رمضان کے جلوس میں آئیں گے تو پورے ایک بڑی قوم کی بڑی تعداد, سب بھی نہیں آ رہے ہوتے, سارے شیعہ نہیں جمع ہو رہے ہوتے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے جلوس کے اندر, اس میں کتنا انتظامات کرنے پڑتے ہیں. تو شاید انتظامی طور کے اوپر بھی ہماری جیسی انتظامیہ کے لیے یہ ممکن ہی نہ ہو کہ وہ ہر جمعے کو اتنے بڑے اجتماع کے لیے چیزوں کو آمادہ کر سکے. ابھی شاید ہماری پریکٹیکل آمادگی نہیں ہے. پہلے مرحلے پر اگر ہم بھرپور انداز سے جو جو مساجد ہیں اس وقت جہاں پر جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں وہاں پر بھرپور بھی کریں تو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہاں کے جو علماء ہیں, خطباء ہیں, وہ اس ٹرائبیون سے, اس جگہ سے بھرپور استفادہ کریں لوگوں کی ہدایت کے لیے, اجتماعی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے, سیاسی مسائل کے حل کے لیے وہاں پر انسان کی رہنمائی کریں. کیا ایک گناہگار انسان جس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گناہوں میں گزار دی, ایسا انسان تزکیہ نفس کے ذریعے سے خود کو بہتر کرتا ہے تو ایسے انسان کے لیے سزا اور جزا کا کیا حکم ہوتا ہے؟ یقیناً بیو بیو ہر چہ ہستی بیو, کہ شاعر فارسی کہتا ہے کہ جیسے بھی ہو پروردگار کی طرف سے, پروردگار یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے تم گناہگار ہو, خطاکار ہو, جیسے ہو آؤ میرے پاس, آؤ میں تمہیں بخشوں گا, جاؤ. ہمیں چاہیے تو صحیح ہم پروردگار کی بارگاہ میں جائیں, عجز اور انکساری کے ساتھ توبہ کریں, توبہ نسوح کریں اور تزکیہ نفس کریں, دل کی پاکیزگی کے لیے جائیں, پروردگار بخش دے گا. اس دنیا کے اندر توبہ کے, استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جب تک انسان زندہ ہے. یہ پروردگار کا بہت بڑا فضل ہے, نعمت ہے کہ پروردگار عظیم سے عظیم گناہ کو بخش دے گا, عظیم سے عظیم گناہ کو, بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے گا, سوائے قرضے کے. حدیث کے اندر ہے ہر گناہ کو پروردگار بخشے گا سوائے قرضے کے. یعنی اگر میں نے اور آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے پروردگار اس کو نہیں بخشے گا, مگر یہ کہ جس کا قرضہ لیا تھا وہ خود بخش دے تو انسان کی بخشش ہوئے گی. حتیٰ شہید کے لیے کہا گیا ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرضے کے, قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوگا. تو اگر قرضے لیے ہیں, چاہے, جیسے مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر بیویوں کا قرضہ بھی آپ کے اوپر ہے تو وہ بھی اتار کے جائیے گا. اگر بیویوں نے نہیں بخشا تو وہی مسئلہ ہوگا. اور یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم خاص طور پہ بیویوں کا ایک قرضہ ہر تقریباً سب کو نہیں کہوں گا, میں خامخواہ میں ہر ایک کو لپیٹ لیتا ہوں, لیکن بہت سو کی گردن پر ہوتا ہے. وہ قرضہ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی جواب دے دے گا میں اس کو انعام دے دوں گا. ارے انکل آپ نے دے دیا ادھر بھائی, چلو ابھی آپ کو انعام دیں گے. پیچھے آپ نے کیا مہر بتایا تھا؟ ٹھیک ہے, آپ کو انعام نہیں ملے گا, ان کو ملے گا جوان آدمی کو. صحیح بات ہے. مہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہر تو ہمیں دینا ہی نہیں ہے, کبھی میرا میں کبھی نہیں دینا ہے. تو اگر ہم دے بھی سکتے ہیں تو بھی نہیں دیتے ہیں, چاہتے ہیں کہ وہ دبوچ لیں, بچا لیں. امام امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, پوری حدیث سبق مجھے یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یاد ہے کہ چند چور ہوتے ہیں جو کبھی بخشے نہیں جائیں گے. ان چوروں میں سے ایک وہ چور ہے کہ جو اپنی بیوی کا مہر چرا کے کھا جاتا ہے. بہت ساری طلاقیں ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے میرا ایک ڈپارٹمنٹ فیوریٹ وہی ڈپارٹمنٹ وہی ہے, گھروں کے مسائل کو حل کرنا, نہیں ہو تو طلاق کروا دینا. بہت سارے لوگ لڑکے ہمارے پاس اسی طرح سے آتے ہیں, کسی ہیرا پھیری کر کے مہر بچا لے. دنیا میں بچا لو گے, آخرت میں کیا کرو گے تم؟ آخرت میں کیا کرو گے؟ میں تو یہاں تک مثال دیتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ, اگر تم نے یہ قرضہ کسی پٹھان سے لیا ہوتا تو تم کیا کرتے ہیں بتاؤ؟ پٹھان وہ بھی کون سا جو سود پہ قرضہ دیتا ہے, ہاں ایک عام مومن پٹھان کی بات بھی نہیں کر رہا, وہ جو سود پہ قرضہ دیتا ہے. آپ اس کی دو قسطیں نہ دیں, دو بھی زیادہ بول رہا ہوں, دو قسطیں اگر آپ نہ دیں پھر آپ دیکھیں وہ آپ کا کیا حال کرتا ہے. میں نے کہا اگر یہی 5 تولہ سونا تم نے کسی پٹھان سے لیا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ بعض لڑکے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ادھر سے قرضہ لیتے ادھر سے لیتے فلان کرتے بھائی اس کو چکاتے. وہ بھائی یہ تمہارے بیوی کا قرضہ ہے, مظلوم ہے, بول نہیں سکتی ہے, مانگ نہیں سکتی ہے, تم سے چھین نہیں سکتی ہے, تمہارے پیچھے کسی کو بھیج نہیں سکتی کہ تمہاری پٹائی کرے, تو تم اس کا مقصد غصب کر کے بیٹھ جاؤ. کر جاتے ہیں, بڑے آرام سے ہضم کر جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہضم ہو گئی. یہ ہضم نہیں ہوتا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور بھی ہے کیونکہ ہم مختصر بیان کر رہے ہیں اس لیے. بہرحال تو ان کا خیال رکھا جائے انشاءاللہ, اور جو باتیں میں نے کی ہیں اس کی وجہ سے مجھ پر بھی پروردگار انشاءاللہ رحم فرمائے, اس لیے کہ سننے والے اور بھی بہت ہیں. جمعے کی نماز میں ایک سورہ جمعہ ہے اور ایک سورہ منافقون پڑھتے ہیں کی تاکید ہے. کیا مصلحت ہے؟ مصلحت کا مجھے نہیں پتا کہ سورہ جمعے کے دن مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھا جائے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ منافقون پڑھا جائے. البتہ اگر جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ بھی نہ پڑھیں سورہ منافقون بھی نہ پڑھیں تو بھی جمعے کی نماز ہو جائے گی. ہاں یہ بتا دوں, ایک مسئلہ. کیا مصلحت ہے مجھے نہیں معلوم ہے, بہرحال اس کی میں نے میری توجہ نہیں ہے اس کی طرف, تو اس لیے میں اپنی طور سے نہیں کہہ سکتا. لیکن جمعے کی نماز کی جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ جس کی مصلحت جو یہاں پر ہے کہ جو ہمارے ایمان کو تجدید کر رہا ہے, جو اپنے توحید سے لے کر ہمارے عملی میدان میں کس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آنا ہے اور اپنی دنیا کو آخرت کے لیے کس طرح سے سنوارنا ہے, یہ چیز اس کے اندر واضح طور پہ ہمارے موجود ہے. اور ممکن ہے کہ سورہ منافقون میں کیونکہ منافقین کے بارے میں ہے تو ان سے ہوشیار رہنا, کس طرح سے ان سے محفوظ رہنا, تو کچھ اس کے بارے میں بھی ہماری توجہ دلانا ہو, لیکن مجھے ابھی تفصیلی طور پہ مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے میں نہیں کہہ سکتا, صرف اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں. پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو، ہمارے وجود کو نور قرآن، نور اہل بیت سے منور فرمائے. پروردگارہ ہماری اس قلیل اور مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ مظلومین عالم کی مدد اور نصرت فرما. پروردگارہ افواج اسلامی کی مدد فرما. پروردگارہ تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی کو صلابت و ہمت و جرت عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار آبان و خاشیوں میں سے کرامتے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت.